بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، ہفتے وار پروگرام زاویہ نکاح کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ تو آئیے پہلے عناوین پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔
شیعہ سنی اتحاد کے خلاف دہشت گردی، عراق میں امریکی بحریہ کے کمانڈر کا بیان، امریکہ میں اسرائیلی جاسوسی، یمن کی خانہ جنگی میں سعودی عرب کا کردار، ویانا مذاکرات۔
ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں، گزشتہ اتوار کو ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں شیعہ سنی عمائدین کے اجلاس کے دوران سامراجی زر خریدوں نے ایک دہشت گردانہ کارروائی کی، جس میں متعدد شیعہ سنی عمائدین اور کئی سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر اور بہت سے افراد شہید ہو گئے۔ صدر مملکت نے اس کارروائی کو شیعہ سنی اتحاد کے خلاف دہشت گردی قرار دیا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تجزیہ۔
صدر ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے ایران کے مشرقی صوبے سیستان و بلوچستان میں شیعہ اور سنی عمائدین کے اجلاس کے دوران دہشت گردانہ کارروائی میں متعدد قبائلی عمائدین، پاسداران انقلاب کے چند کمانڈروں اور بڑی تعداد میں بے گناہ شیعہ اور سنی عوام کے شہید ہونے کے بعد اپنے تعزیتی پیغام میں اس دہشت گردانہ کارروائی کو شیعہ سنی اتحاد کے خلاف دہشت گردی سے تعبیر کیا۔ اس دہشت گردانہ کارروائی کی ذمہ داری ریگی کے دہشت گرد گروہ نے قبول کی۔ جیسا کہ صدر مملکت نے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا ہے کہ اس دہشت گردانہ کارروائی کا مقصد ایران میں شیعہ سنی اتحاد کو نقصان پہنچانا تھا۔ اس حملے کے ذمہ دار، اس کی منصوبہ بندی کرنے والے اور ان کے مغربی حامی ایران کے اندر عوام کی یکجہتی اور شیعہ سنی اتحاد سے وحشت زدہ ہیں۔ ریگی گروہ اس سے پہلے بھی محدود پیمانے کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے ذریعے سیستان و بلوچستان کے عوام کے درمیان تفرقہ ڈالنے کی کوشش کر چکا ہے۔ حالیہ دہشت گردانہ کارروائی اس وقت کی گئی جب پاسداران انقلاب کے کمانڈروں کی ایک جماعت صوبہ سیستان و بلوچستان کے شہر سرباز میں شیعہ اور سنی قبائل کے اتحاد کے زیر عنوان ایک سیمینار کے اہتمام میں مصروف تھی۔ ایران کے اسلامی نظام کے دشمن، بالخصوص امریکہ اور برطانیہ، ایرانی عوام کے اتحاد و یکجہتی کو اسلامی انقلاب کے خلاف اپنی پالیسیوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے ایرانی قوم اور ایران کی عرضی سالمیت و خود مختاری کی پاسداری کرنے والوں کے خلاف دہشت گردانہ کارروائی کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ریگی گروہ کو امریکہ کی مالی، تشہیراتی اور سیاسی حمایت حاصل ہے، اور وائس آف امریکہ ریگی گروہ کے جھوٹے اور بے بنیاد پروپیگنڈوں کا ذریعہ بنا ہوا ہے۔ حالیہ دہشت گردانہ حملے سمیت ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں انجام پانے والی دہشت گردانہ کارروائیاں اس بات کا ثبوت ہیں کہ عراق اور افغانستان پر امریکہ اور برطانیہ اور ان کے اتحادیوں کے قبضے سے علاقے میں دہشت گردی میں وسعت آئی ہے۔ پاکستان کی جو نام نہاد دہشت گردی مخالف جنگ میں امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ہے، امن و امان کی حالت بدتر ہو چکی ہے اور بظاہر وہ ایران کے ساتھ ملنے والی اپنی سرحدوں پر کنٹرول پر قادر نہیں ہے۔ ریگی گروہ نے پاکستانی افواج کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی سرحد کے قریب پاکستانی علاقے میں اپنا اڈہ قائم کر لیا ہے۔ اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے سیکورٹی کے ادارے بہت جلد ان دہشت گردوں کا پتہ لگا کر انہیں کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور ایرانی حدود کے اندر امریکہ اور برطانیہ کی تفرقہ انگیز پالیسیوں پر عمل اور ان کے سامراجی اہداف کی تکمیل نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں حکومت پاکستان کی ذمہ داریوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کا پڑوسی اور دوست ہونے کے حیثیت سے پاکستان کی حکومت کو ایران سے ملنے والی اپنی سرحدوں کو کنٹرول کرنے اور سیکورٹی فراہم کرنے کے لیے اپنے فرائض پر عمل کرنا چاہیے، اور دہشت گرد گروہوں کو اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ وہ پاکستانی سرزمین کو انقلاب مخالف دہشت گرد گروہوں کے اڈے میں تبدیل کر دیں۔
ناظرین، عراق میں شہروں سے امریکی افواج کے نکل جانے کے بعد حالات بہت حد تک قابو میں آ گئے ہیں. دہشت گردی میں بہت زیادہ کمی واقع ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود عراق میں تعینات امریکی افواج کے کمانڈر نے مستقبل قریب میں دہشت گردی اور بدامنی بڑھنے کا امکان ظاہر کیا ہے. ان کے اس بیان کا ہمارے تجزیہ نگار نے اس طرح جائزہ لیا ہے.
عراق میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل ریمنڈ اوڈینو نے ایک غیر ذمہ دارانہ بیان میں عراق کے مستقبل کے بارے میں تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ عراق میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے اور امریکی افواج کی واپسی کے صدر اوباما کے وعدے پر عمل کے بارے میں ابہامات پائے جاتے ہیں، کیونکہ بقول ان کے عراق میں تشدد بڑھ رہا ہے اور پارلیمنٹ میں بھی انتخابی قانون کے مسئلے میں اختلافات پائے جاتے ہیں. عراق کے حالات سے باخبر مبصرین کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے کمانڈر جنرل اوڈینو عراق کے بعض داخلی مسائل سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے حالات کو امریکہ کے فائدے کے رخ پر ڈالنا چاہتے ہیں. جنرل اوڈینو کے بیان کا وہ حصہ قابل غور ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عراق میں پارلیمانی انتخابات کے نزدیک آنے پر دہشت گرد گروہوں کے حملوں میں تیزی آ جائے گی. یہ بیان ایسی حالت میں دیا گیا ہے کہ تجربہ بتاتا ہے کہ جب بھی کسی امریکی عہدیدار نے عراق میں بدامنی پھیلنے کی بات کی ہے تو اس ملک میں اچانک دہشت گردی کی لہر آ جاتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عراق میں امریکہ کے غلط اقدامات اور دہشت گرد گروہوں کی کارروائیوں میں بہت گہرا رابطہ پایا جاتا ہے. اگرچہ امریکی حکومت کے بعد دھڑے عراق سے فوج واپس بلانے کے اوباما کے انتخابی وعدوں پر عمل درآمد پر زور دیتے ہیں، لیکن وائٹ ہاؤس کے ذمہ داروں میں یہ فکر غالب ہے کہ عراق سے بغیر کوئی درد سر مول لیے علاقے میں امریکہ کی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے کام لینا چاہیے. بنابراین امریکی کابینہ کا جنگ پسند گروہ عراق میں امریکی افواج کے قانونی اور طویل عرصے تک موجودگی کے لیے حالات کو سازگار بنانا چاہتا ہے. انتخابی قانون کے بارے میں اختلاف اور پارلیمنٹ میں اس کی منظوری کا متعدد بار ملتوی ہونا اور سب سے بڑھ کر اس مسئلے کا حل نہ ہونا کہ کرکوک میں انتخابات کیسے کرائے جائیں سیاسی جماعتوں اور اتحادوں کے درمیان اہم ترین اختلافی موضوع ہے، اور اس وقت یہ موضوع امریکی حکام کے لیے ایک اہم حربے میں تبدیل ہو چکا ہے. اور عراق میں امریکی افواج کے کمانڈر جنرل ریمنڈ اوڈینو نے عراق کے مستقبل کو تشویشناک قرار دیتے ہوئے اس ملک میں تشدد اور بدامنی کا نیا دور شروع ہونے کے امکان کی بات کی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ عراق کے حالات اس وقت نسبتاً پرامن ہیں. حالیہ دہشت گردانہ کارروائیوں پر جو حال ہی میں بغداد، موصل اور دیگر مرکزی اور شمالی علاقوں میں فرقہ وارانہ تشدد شروع کروانے کے لیے کی گئی ہیں، مختلف عراقی فرقوں اور قبائل کا تحمل اور بردباری اس ملک کے خلاف جاری سازشوں سے ان کی واقفیت کی عکاسی کرتی ہے. حال حاضر میں امریکی حکام کے غیر سنجیدہ اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کے باوجود وزیر اعظم نوری المالکی نے نہ صرف یہ کہ انتخابات سے متعلق مسائل کے حل پر زور دیا ہے، بلکہ انہوں نے بغداد واشنگٹن سیکورٹی معاہدے بالخصوص عراق سے امریکی افواج کے انخلا سے متعلق شقوں پر متفقہ ٹائم فریم کے مطابق عمل درآمد کا بھی مطالبہ کیا ہے.
ناظرین، دنیا میں امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے. امریکہ نے ہمیشہ اسرائیل کی تمام جارحانہ بلکہ وحشیانہ کاروائیوں کی بھی حمایت کی ہے، اس کی توسیع پسندی میں ہمیشہ اس کا ساتھ دیا ہے. مگر اس کے باوجود اسرائیل موقع پانے پر امریکہ میں بھی جاسوسی سے نہیں چوکتا. چنانچہ گزشتہ دنوں ایف بی آئی نے ایک امریکی سائنسداں کو گرفتار کیا ہے جو اسرائیل کے لیے جاسوسی کرتا تھا. ملاحظہ فرمائیے اس سلسلے میں ممتاز پاکستانی تجزیہ نگار اوریا مقبول جان کا تبصرہ.
جی، اسرائیل کا جو پروگرام ہے یہ اٹامک پروگرام، اس اور اس کے حوالے سے باقی بھی اسرائیل کے جو جاسوسی معاملات ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں کہ امریکہ میں ایک سائنسدان کو انہوں نے پکڑا ہے، بلکہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا جہاز تھا جو کہ امریکن جہاز تھا اور وہ علاقے کے اندر گھوم رہا تھا، تو اسرائیل کے طیاروں نے اسے بحری جہاز کو جو ان کا بہت بڑا بیڑا تھا اس کو بم مار کے اس کو بالکل مار کے ختم کر دیا تھا. اور اس میں 300 کے قریب امریکی مر گئے تھے اور پھر اس کی خبر تک نگنے نہیں دی تھی. کچھ سینیٹرز نے بولا تھا, ان کو پریشر ڈالا گیا تھا. اس کے اوپر وہ سینیٹرز کی بہت بڑی مشہور جو ہے دی ڈیئر ٹو اسپیک کی جو کتاب آئی ہے. اور اس کے بعد جو اسرائیل کا جو پروگرام ہے اٹامک, اس کے بارے میں ایک برطانوی سائنسدان نے یہ بات واضح کی تھی اور لوگوں کو خبر دی تھی کہ اسرائیل مختلف قسم کی چوری کی ہتھکنڈوں سے اور مختلف قسم کی ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر سے وہ یہ کرتا یہ ہے کہ اپنا اٹامک پروگرام بنا رہا ہے. اور اس وقت اسرائیل نے اتنا بڑا پروگرام بنا لیا ہے کہ 100 کے قریب اس کے پاس ایٹم بم موجود ہیں. اور اس وہ بندہ جو تھا اپنی جان بچاتے ہوئے بھاگتا ہوا کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک, آخر وہ اٹلی میں جا کے خاموشی سے رہنے لگا. اسرائیل نے اپنی ایک خاتون جاسوسہ کو اس کے پیچھے لگایا جس نے اس سے دوستی کی اور اس کو پھر وہ خاموشی سے اور اندھیرے کے اندر اس کو اٹھا کے وہاں سے لے آئے, اس کو 24 سال سزا دی. اور اس بیچارے کے اوپر مغرب میں یورپ کو یا امریکہ اسرائیل کے اتنے خوف زدہ تھے کہ اپنے شہری کو اس کے اتنے بڑے ظلم سے نجات دلانے کے لیے کچھ نہ کر سکے, وہ جیل میں سڑتا رہا اور کچھ نہ بول سکے. اسرائیل کی جو لابیز ہیں وہ امریکہ کے اندر نیوکانت ہوں یا کوئی ہو, ان کا اتنا بڑا اثر ہے پورے مغربی ملکوں کے اوپر اور اس معاشرے کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ آج تک اس سارے کے سارے معاملے کو وہ نہ مغرب نہ کہیں اٹھاتے ہیں نہ اسرائیل سے احتجاج کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ جاسوس انہوں نے پکڑا ہے اس سے بھی کوئی حاصل کیا جا سکے گا, بلکہ یہ ایسے ہی ہے کہ بس جیسے چلے گئے چلے گئے.
ناظرین, شمالی یمن میں شیعہ مسلمانوں کے خلاف یمنی فوج اور سعودی عرب کی افواج کی مشترکہ کاروائیاں جاری ہیں. سعودی عرب کی فضائیہ کے جنگی طیارے مسلسل شمالی یمن کے رہائشی علاقوں پر بمباری کر رہے ہیں, جبکہ اس کی زمینی فوج ان علاقوں پر گولہ باری میں مصروف ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بارہا یہ کہہ چکی ہیں کہ اگر شمالی یمن میں فوری طور پر جنگ بند نہ کی گئی تو یہاں انسانی المیہ رونما ہو سکتا ہے. ملاحظہ فرمائیے ہمارا یہ تبصرہ.
یمن میں خانہ جنگی 10ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے. اس درمیان یمن سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ الحوثی جماعت کے خلاف یمنی فوج کے حملوں میں شدت آ گئی ہے اور شمالی یمن کے شیعہ مسلمانوں کو کچلنے میں حکومت یمن کے ساتھ سعودی عرب کا تعاون بھی وسیع تر ہو گیا ہے. الحوثی جماعت نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب کے جنگی طیاروں نے صوبہ صعدہ کے کئی دیہی علاقوں پر شدید بمباری کی ہے. الحوثی جماعت نے ایک بیان جاری کر کے یہ بھی بتایا ہے کہ سعودی افواج نے الحسامہ نامی علاقے پر بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری بھی کی ہے. اس درمیان یہ رپورٹیں بھی ملی ہیں کہ یمنی فوج نے شمالی یمن کے العاوی نامی علاقے میں قتل عام کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے. یمن کی فوج اور دیگر سرکاری افواج ایسی حالت میں شمالی یمن میں الحوثی جماعت کے ٹھکانوں اور غیر فوجی رہائشی علاقوں پر سخت حملے کر رہی ہیں کہ یمن کے دفاعی اور سیکورٹی کے امور میں نائب وزیر اعظم رشاد محمد العلیمی ایک اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں. اس دورے کے ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ شمالی یمن میں خانہ جنگی نئے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, بلکہ الحوثی جماعت کو کچلنے میں سعودی عرب اور حکومت یمن کا تعاون بھی زیادہ آشکار ہو گیا ہے. یمن کے صدر علی عبداللہ صالح نے بھی ایک سخت بیان میں کہا ہے کہ یہ الحوثی گروہ کے خلاف آخری جنگ ہے. الحوثی جماعت کے خلاف حکومت یمن کا سخت موقف ان تمام کوششوں کی ناکامی کا سبب بنا ہے جو شمالی یمن کے عوام کی مشکلات و مصائب کم کرنے کی غرض سے انجام دی جا رہی تھیں. اس کے علاوہ ریاض کی جانب سے یمنی حکومت کی حمایت کے نتیجے میں شمالی یمن میں جنگ روز بروز وسیع تر ہوتی جا رہی ہے. اس صورتحال نے یمن کے شمالی اور جنوبی حصوں کے اتحاد کو خطرے میں ڈال دیا ہے. چنانچہ جنوبی یمن کے بعض گروہوں کے رہنماؤں نے شمالی یمن سے جنوبی یمن کی دوبارہ علیحدگی کے بارے میں ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ کیا ہے. بہت سے سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ الحوثی جماعت صرف ایسی جماعت تھی جو حکومت کی پالیسیوں پر تنقید کرتی تھی. اس جماعت کے ساتھ یمنی حکومت کا جنگ شروع کرنا بیرونی سازشوں کا نتیجہ ہے. 1990 میں یمن کے دونوں حصوں یعنی شمالی اور جنوبی یمن کے متحد ہونے کے بعد اپنے پڑوس میں ایک مستحکم اور مضبوط ملک کی موجودگی سے سعودی عرب تشویش میں مبتلا تھا. امریکہ بھی بحر احمر اور خلیج باب المندب میں بحری آمد و رفت پر نگراں کا کردار حاصل کرنے کی فکر میں رہا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کے پیش نظر یمن میں خانہ جنگی جاری رہنے سے علاقائی سطح پر تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ اس صورتحال کو ختم کرانے کے لیے عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل عمر موسیٰ سنا گئے ہیں اور ایران کے وزیر خارجہ منوچہر متقی بھی عنقریب یمن کا دورہ کرنے والے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بعض ملکوں کی جانب سے یمنی حکومت کی فوجی کاروائیوں کی غلط حمایت کے برعکس علاقائی سطح پر غالب فکر یہ ہے کہ یمن کی خانہ جنگی کا مسئلہ جلد از جلد سفارتی طریقے سے حل کرایا جائے۔
اور آخر میں تہران کے تحقیقاتی ایٹمی ری ایکٹر کے لیے 20% افزودہ یورینیم کی فراہمی کے بارے میں ویانا مذاکرات پر ایک نظر ڈالتے ہیں، جس کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر گلشن نقوی صاحب کو۔ نقوی صاحب، اسٹوڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔
جی شکریہ۔
آپ ویانا مذاکرات کی کچھ تفصیلات پر روشنی ڈالیں گے؟
جی، ویانا مذاکرات سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ اس کی جو بنیادیں بنی ہیں ویانا مذاکرات کی، ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اصل میں ڈاکٹر محمود احمدی نژاد جو صدر مملکت ہیں ایران کے، انہوں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں خطاب کیا اور وہاں پر ایران کے ایٹمی پروگرام پر بھی کھل کر گفتگو کی۔ تو اس میں انہوں نے ایک بات جو کی وہ یہ تھی کہ ایران شفاف سازی کے عمل کو مزید ان لوگوں کو بتانے کے لیے، دنیا والوں پر یہ مزید واضح کرنے کے لیے کہ پروگرام جو ہے وہ پرامن ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی انحراف یا نہیں ہے اور فوجی مقاصد کے لیے نہیں ہے، بلکہ 100% جو ہے وہ میڈیکل ضروریات پوری کرنے کے لیے اور بجلی گھر کے لیے اور اس طرح کی پرامن مقاصد کے لیے ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے، ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے جنرل اسمبلی کے اجلاس میں اس بات پر ایران کی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ ایران جو ہے وہ اس بات پر بھی آمادہ ہے کہ 20% حد تک افسودہ یورینیم کسی دوسرے ملک سے وہ حاصل کرنے پر تیار ہے ایران۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ایران نے ایٹمی ٹیکنالوجی میں کافی حد تک پیش رفت کر لی ہے اور وہ اپنے ملک میں بھی ایران جو ہے خود بھی یعنی اس سطح پر آ گیا ہے کہ وہ 20% حد تک یورینیم افسودہ کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ صرف شفاف سازی کے مقصد سے ڈاکٹر محمود احمدی نژاد نے یہ تجویز پیش کی تھی اور اس آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ ایران کسی دوسرے ملک سے 20% حد تک افسودہ یورینیم خریدنے پر تیار ہے۔ اس چیز کو بعض ممالک نے پسند کیا اور اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم ایران کو اس حد تک افسودہ یورینیم دینے پر تیار ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنیوا مذاکرات ہوئے 1 اکتوبر کو، گروپ 5+1 اور ایران
کے درمیان۔
جی، تو وہ جو مذاکرات تھے وہ بھی ایران کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی، چونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ شروع سے ہی امریکہ اس بات کی کوشش کرتا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جو مذاکرات ہوں وہ ان کی شرائط کے مطابق ہوں، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جنیوا میں جو مذاکرات ہوئے وہ ایران کے مجوزہ پیکج کی بنیاد پر ہوئے، یعنی ایران نے جو
ایران کی شرائط پر ہوئے۔
تو ایک پہلی کامیابی تو یہ ایران کی تھی۔ تو وہ جو ایران کا پیکج جو تھا اس میں متعدد علاقائی اور عالمی مسائل تھے، تو ان مسائل پر گفتگو ہوئی جنیوا مذاکرات میں۔ اس کے علاوہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں بھی وہاں پر گفتگو ہوئی، اور اس گفتگو میں یہ طے پایا کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ جاری رکھے جائیں، ایران کے ساتھ ایٹمی معاملے کے بارے میں مذاکرات جاری رکھے جائیں اور تعطل کا شکار وہ نہ ہونے پائیں۔ تو پھر اس کے بعد یہ حالیہ جو ویانا مذاکرات ہوئے ہیں یہ ایران، فرانس، امریکہ اور روس کے درمیان ہوئے ہیں، چونکہ ان تینوں ممالک نے، امریکہ، روس اور فرانس نے اس بات پر اپنی آمادگی کا اظہار کیا تھا کہ ہم ایران کو 20% حد تک افسودہ یورینیم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو چونکہ انہوں نے اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا اور ایران کے ساتھ مذاکرات کی آمادگی کا بھی اظہار کیا
جی,
تو پھر یہ مذاکرات آئی اے ای اے کی نگرانی میں ہوئے
جی,
محمد البرادعی کی نگرانی میں یہ مذاکرات انجام پائے
جی,
اور ان مذاکرات میں انہی شرائط کو اور اس تسلیم کیا گیا جو ایران نے پیش کی تھی
جی.
چونکہ ایران چاہتا تھا کہ 20% حد تک افسودہ یورینیم دوسرے ملک سے حاصل کرے
جی,
تو ان مذاکرات میں بھی اسی بات کو تسلیم کیا گیا
جی,
کہ ایران جو ہے وہ ساڑھے, بلکہ آپ دیکھیں کہ ان میں تو اور بھی پیش رفت ہوئی
جی,
وہ اس اعتبار سے کہ اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا ایران کی اس بات کو
جی,
کہ ایران کی 3.5% حد تک افسودہ یورینیم جو ایران افسودہ کرے گا,
افسودہ کرے گا 3.5%
جی, وہ روس کو دے گا
جی,
اور روس اس کو پھر 20% کے قریب افسودہ کر کے
جی
وہ فرانس کو دے گا
جی جی,
اور فرانس جو ہے وہ ان کو راڈ کی شکل میں تبدیل کر کے اور
جی
پھر ایران کے حوالے کرے گا, جو
جی
کہ ایران کے جو میڈیکل کی جو ضروریات ہیں
جی,
یہاں ایندھن کی سپلائی کے حوالے سے ایٹمی ری ایکٹر جو ہے
جی,
اس کو ایندھن کی سپلائی کے حوالے سے اور پھر اس سے جو میڈیکل کی ضروریات پوری کی جائیں گی
جی,
تو اس کے لیے پھر وہ فرانس جو ہے راڈ دے گا ایران
جی
ایران کو, اور ایران جو ہے وہ آگے پھر اپنے میڈیکل کی ضروریات پوری کرے گا
جی.
تو اس سارے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ویانا
جی
مذاکرات جو ہیں وہ بہت زیادہ کامیاب ہوئے
جی
ایران کے حوالے سے, خاص طور پر اس بات کے پیش نظر بھی کہ
جی
ہلری کلنٹن جو امریکی وزیر خارجہ ہیں
جی
انہوں نے ان ویانا مذاکرات کے بعد یہ بھی کہا کہ ہم ایران کے ساتھ اور موضوعات پر بھی مذاکرات جاری رکھیں گے.
اچھا جی جی
جی, اور خود براہ راست بھی ایران کے ساتھ ہم مذاکرات کریں گے
جی.
ان ویانا مذاکرات میں ایک چیز جو سامنے آئی زیادہ
جی
کھل کر سامنے آئی اور
جی
جہاں ایک مرتبہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا
جی
کہ مذاکرات کہیں وہ ناکامی
جی
نہ ہو جائیں
جی,
جی وہ فرانس کی جانب سے تھا, چونکہ
جی
ہم نے
جی
یہ دیکھا کہ فرانس
جی
نے پہلے بھی ایران کے ساتھ کچھ معاہدے کیے تھے ایٹم کے حوالے
جی
سے, ایٹمی ٹیکنالوجی کے حوالے سے, لیکن اس نے اپنے ان وعدوں پر عمل نہیں کیا تھا
جی جی,
تو پھر ایران نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ یعنی اپنے عدم اعتماد کا
اظہار کیا
کہ
جی
ہم تم پر اعتماد نہیں کر سکتے
جی
کہ تم اب بھی جو وعدے کرو گے وہ پورے کرو گے, لیکن
جی
فرانس کو پھر وہاں پر معافی مانگنی پڑی
جی,
اور اس نے ایران سے عذر خواہی کی اور آئی اے ای کے ڈائریکٹر جو ہیں محمد البرادعی ان
جی
سے یہ سفارش اور تاکید کی کہ وہ اس بات کی کوشش کریں کہ فرانس
کو بھی شامل کریں اس
معاہدے میں شامل کیا جائے
جی
جی, تو اس کی معافی کے بعد پھر یہ ڈیڈ لاک کا جو خطرہ پیدا ہو گیا تھا وہ ٹل گیا اور یہ مذاکرات جو ہیں یعنی فرانس کو بھی شامل کر لیا گیا اور
جی
مذاکرات جو ہیں وہ نتیجہ خیز
نتیجہ خیز ہوئے. اچھا نقوی صاحب, مجموعی طور پر اگر آپ دیکھیں تو ادھر کچھ دنوں سے ایران کے ایٹمی پروگرام کے تعلق سے مغرب کے رویے میں مثبت تبدیلیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں, ان کے اسباب کیا ہیں آپ کی نظر؟
ان کے اسباب یہ ہیں کہ
جی
جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ خود مغرب
جی
والے اور امریکہ بھی جانتا ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے
جی,
اور اس میں کسی طرح کا کوئی انحراف نہیں پایا جاتا
جی
ہے, جیسا کہ حال ہی میں امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے بھی
جی
اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ایران
جی
کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے, یعنی صریحاً اعتراف کیا ہے انہوں نے
جی,
حالانکہ 2 سال پہلے بھی امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے
جی
جو رپورٹ دی تھی
جی
اس میں بھی اس بات کا اعتراف کیا گیا تھا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن مقاصد کے لیے ہے
جی,
اس میں فوجی مقاصد کا کہیں کوئی شاہد اور کوئی گواہ اور کوئی ثبوت جو ہے وہ میسر نہیں ہے, نہیں فراہم
جی
نہیں ہو سکا ہے. اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ آئی اے ای اے جو کہ واحد ادارہ ہے ان باتوں کے جانچنے کا اور پرکھنے
جی
کا, تو اس نے بھی اپنی ہر رپورٹ میں اس بات کو تسلیم کیا کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن
جی
ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ساری دنیا اس بات
جی
کو اندر کھاتے جانتی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ پرامن مقاصد
جی
کے لیے ہے, لیکن چونکہ ان کو دشمنی کرنی ہے اور دشمنی
جی
کے اسباب کچھ اور ہیں
جی,
سب سے بڑا مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خود انقلاب اسلامی کی
جی
کامیابی ہے ایران میں اور سامراجی طاقتوں کے جو مفادات یہاں سے
جی
ختم ہوئے ہیں, اور ایران جو پہلے امریکہ کے سامنے جھک کر اور آنکھیں جھکا کے باتیں کرتا تھا
جی,
اب انقلاب کی کامیابی کے بعد ہم نے دیکھا کہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرتا ہے
جی,
اور اپنے قومی مفادات کا خیال رکھتا ہے, امریکی مفادات کا اب خیال نہیں رکھتا ہے
جی جی.
تو یہ کچھ اسباب تھے ایران کی دشمنی کے ساتھ, ویسے
جی
سب جانتے تھے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام پرامن ہے
جی,
لیکن اب ساری جی بھی 30 سال سے हमने देखा कि अमेरिका और दूसरी जो साम्राज्य ताकतें हैं वो उन्होंने अपना हर हरबा आसमा लिया ईरान को नाकाम बनाने के लिए, ईरान को अपने सामने झुकाने के लिए, अपने मुतालबात ईरान से मनवाने के लिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मिल्लत जो है मिल्लत ईरान अपनी हुकूमत के साथ मिली हुई है और इनमें कोई इफ्तराक नहीं है, चूँकि उन्होंने पूरी कोशिश की कि हुकूमत और अवाम के दरमियान जो है इख्तलाफ पैदा हो जाए, जैसा कि इसकी वाज मिसालें जो हैं गुज़श्ता
इंतखाबात के दौरान
जी वो मिसालें पेश की जा सकती हैं। बहरहाल अमेरिका ने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया, सहूनी हुकूमत ने अपना हर हरबा इस्तेमाल किया कि ईरान से अपने मुतालबात तस्लीम किए जाएँ, लेकिन उनको हर मौके पर नाकामी हुई और हर मौके पर मिल्लत ने हुकूमत का साथ दिया और हुकूमत ने मिल्लत के मुफादात का ख्याल रखा। तो इनको यकीन हो गया कि अब जो है हम इस मिल्लत को और इस हुकूमत को अपने मुतालबात के सामने हम झुका नहीं सकते हैं, तो मजबूरन मैं ये समझता हूँ कि फिर खुद उनको ही झुकना पड़ा। चूँकि ख़ास तौर पर इस मसले के बारे में मैं कहूँगा,
30 सेकेंड का वक्त हमारे पास रह गया जी,
ये जो अब जो समझौता हुआ है
जी,
तो इसमें भी चूंकि ईरान ने कहा था कि अगर तुम यानी कोई भी तीसरा मुल्क हमें 20% हद तक अफसुदा यूरेनियम नहीं देगा तो हमारे अपने अंदर यह सलाहियत पाई जाती है
कि हम
कि हम खुद इसको अफसुदा करेंगे और किसी के दबाव में भी नहीं आएंगे।
जी बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, आपने गुलशन नकवी साहब की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई, इसमें दो राय नहीं कि वियना मुज़ाकरात में ईरान को ज़बरदस्त कामयाबी हासिल हुई है, ख़ास तौर पर इन मुज़ाकरात के बाद मगरबी मुल्कों का लहजा तब्दील हो गया है। जैसा कि नकवी साहब ने कहा है कि लहजे की इस तब्दीली की सबसे बड़ी वजह ईरानी आवाम का आपसी और आवाम और हुकूमत का इत्तेहाद है। इसी के साथ ज़ाविये निगाह अपने इख्तिताम को पहुँचता है, हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़, शुक्रिया।
शुक्रिया।